Entender.
حضرات گرامی، اس وقت کے انسانوں کے نام جو سب سے زیادہ اہم ترین پیغام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا انسان بنیے، بلکہ یوں کہیے کہ مذہب، سماج، قانون، تاریخ اور اصلاحی تحریکات، ان تمام کا سب سے اہم ترین پیغام اگر اس وقت کسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ اچھا انسان بنیے۔ اچھا انسان بننے کے لیے میٹر کیا ہے جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ اچھا انسان کون ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام کے بغیر دنیا میں کسی انسان کو اچھا انسان بننا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی ساری قومیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم بہت اچھے انسان ہیں، اور ممکن ہے ہم بھی یہ سمجھ لگیں کہ کتنا اچھا انسان ہے، لیکن کیا حقیقتاً کوئی اچھا انسان مسلم اسلام کے بغیر بن سکے گا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جرموں سے انسان بچا ہوا ہو۔ تو جب جرموں سے انسان بچ جائے گا تو اس کے بعد یہ انسان اچھا ہو سکے گا۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد سے فوراً سوال پیدا ہو جائے گا جرم کسے کہتے ہیں، اور جب جرم کی ڈیفینیشن کرنے لگتے ہیں تو وہاں اسلام الگ ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے نظریات الگ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی نظریات کے مطابق جرم وہ چیز ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، وہ چیز جرم نہیں ہے جس سے خدا ناراض ہو، وہ چیز جرم نہیں ہے جو نبیوں نے منع کیا ہو، وہ چیز جرم نہیں ہے جو اخلاقیات کے اعتبار سے جرم ہو۔ پر جرم صرف وہ ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ اگر اس کو میں واضح لفظوں میں کہنا چاہوں گا تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے انسانوں کا تصور یہ ہے کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت پر جبر کر کے اس کے ساتھ بدکاری کی، جس کو آپ کی زبان میں ریپ کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو زنا بالجبر کہتے ہیں، یہ جرم ہے، اور اگر دونوں نے رضامندی سے کیا تو یہ کوئی جرم نہیں۔ یہ دنیا کے انسانوں کا تصور ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے جرم یہ نہیں ہے کہ تم نے دوسرے کی تکلیف پہنچائی یا نہیں پہنچائی، یہ تو بعد کا کیس ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بات خدا نے منع کر دی ہے اس کو کرنا جرم ہے۔ تو ہمارے یہاں تصور جرم کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے اس کے نبی نے منع کر دیا۔ اور دنیا کی قوموں کے یہاں تصور جرم کیا ہے؟ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اسی وجہ سے تنہائی میں شراب پینے کو جرم قرار دیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ تنہائی میں پی رہے ہیں، آپ کے اس شراب پینے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں۔ چونکہ دنیا کی قوموں کی نظر میں تصور جرم کچھ اور ہے، اس لیے جن جن قوموں نے اس اعتبار سے غور کیا انہوں نے کہا کہ صاحب اگر مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کریں تو ہم کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ یہ ان کا ذاتی کیس ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ ذاتی معاملے کی بنا پر وہ یہ کرنا چاہیں تو کریں، ہم کیوں رکاوٹ ڈالیں گے ان کو؟ نہ صرف ایک رکاوٹ ڈالیں گے بلکہ ہم ان کو قانونی رابطہ بھی فراہم کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت 8 یا 10 ملکوں میں گیزم کا قانون پاس شدہ ہے اور ان کو باقاعدہ قانونی تحفظ دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، اور باقی تمام قوموں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بیکورڈ ہیں، حتیٰ کہ اپنی سوسائٹیوں کے جو کیا کہیں گے الٹرا ماڈرن ہیں ان کے حساب سے وہ بھی بیکورڈ ہی ہیں۔ تو اب جب دنیا کی قوموں کے اصولوں کے مطابق جرم نام ہے ایسا کام کرنا جسے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور اگر تنہائیوں میں کوئی کام کیا جائے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، ان کے حساب سے وہ جرم نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے دنیا کے تصور ان لوگوں کے نقطۂ نظر کے مطابق وہ آدمی جو تنہائی میں بدکاری کر رہا ہے اور رضامندی کے ساتھ کر رہا ہے، وہ کہیں گے بہت اچھا انسان ہے، اس نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو ہم کہیں گے یہ کبھی اچھا انسان ہو تو بدکار انسان ہے. ان کے ہاں کوئی آدمی کتنا ہی بے حیا ہو جائے، ان کے ہاں کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں بے حیا اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ اچھا انسان بننا ممکن نہیں ہے تب تک جب تک اسلامی اصولوں کو انسان اپنائے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ جس طرح سے اسلام نے کیا ہے، نہ کوئی مذہب کر پاتا ہے، نہ کوئی عزم کر پاتا ہے، نہ انسانی سوچ کر پاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک زمانے میں ایک چیز انسانوں کی سوچوں کے مطابق جرم ہے، اگلے گاؤں میں جا کر کے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی جرم نہیں کر سکتے ہیں. تو لہذا اب بات یہاں سے چلی کہ دنیا کے ہر مذہب کا دعویٰ یہی ہوگا یا پیغام یہی ہوگا کہ اچھا انسان بنیے. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اچھا انسان بنیے. اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جو کوئی خامخواہ کا دعویٰ نہیں ہے کہ صاحب وہ مذہب والے بھی اپنے بارے میں یہی کہیں گے صاحب اچھا انسان بننے کے لیے ہمارا مذہب آپ کو اپنانا ہی پڑے گا، کہ نہیں. یہ ظاہر ہے ہم کو اس پر تقابل مذاہب کی بحث نہیں ہے، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ یہ کہ اچھا انسان بنیے اور اچھا انسان بننے کے لیے اچھا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو اچھا انسان اور اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان اور اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری خوبیاں ہیں. ان خوبی میں سے ایک خوبی جو اس وقت مجھے عرض کرنی ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ وقت نہیں ہے، وہ ایک خوبی مجھے عرض کرنی ہے. اچھا انسان اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بے ضرر ہو، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے رویے سے، اس کے ایکشنوں سے دوسری کسی کو ضرر نہ پہنچے، وہ اچھا انسان ہے، وہی اچھا مسلمان بھی ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو خصوصیات بیان کرتے تھے، ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت حضور کی یہ تھی کہ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو آپ بے ضرر انسان تھے. اور اس بات کا آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ رات کو اگر کبھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو اس طرح سے نہیں اٹھتے تھے جس سے جو آپ کے اس کمرے میں جو بھی زوج محترمہ آرام فرما رہی ہوں گی ان کی نماز میں خلل ہو جائے، یہ بھی نہیں کرتے تھے، یہ ان کے آرام میں خلل ہو جائے. حضرت مسلمہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام چپکے سے بسترے میں سرک جاتے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، میری آنکھ کبھی کھل جاتی تھی اور کھلنے کے بعد پھر جگہ نہیں ہوتی تھی نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو میں جانتی تھی کہ ان کو بہت لمبی نماز پڑھنی ہے، اس لیے بہت دیر تک یہ کھڑے رہیں گے، اور جب سجدہ کرنے لگیں گے تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کریں گے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لوں گی، اور سمیٹنے کے بعد پھر یہ سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے جب کھڑے ہو جائیں گے میں اپنے پاؤں پھر پھیلا دیتی تھی، تو میں پھر کافی نیند کر لیتی تھی، اس کے بعد پھر حضور مجھے جگا دیتے، اور جب وتر کا وقت نزدیک آتا تھا تو حضور کہتے تھے عائشہ اٹھو تمہارے وتر باقی ہیں، اب نماز پڑھو وتر پڑھو. تو غیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی نیند میں بھی، دوسرے کون، اپنی اہلیہ، ان کی نیند میں بھی خلل ڈالنا گوارا نہیں کیا. اسی وجہ سے اسلامی اصول یہ کہ آپ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت دور سے نہیں کریں گے اگر آپ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کے پاس سوئے ہوئے کسی گھر کے فرد، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، یا مثلاً کسی ہاسٹل میں آپ ہیں اور آپ کا کوئی کلیگ ہے، تو نہیں. فرض کیجئے دو لڑکے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، کمرے میں ایک ساتھ ہیں، ایک لڑکا چاہتا ہے رات کو بجلی آن رکھیں گے، دوسرا کہتا ہے مجھے اس سے نیند نہیں آتی، تو اس کو چاہیے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے میری چاہت یہ ہے کہ میں بھی پڑھتا رہوں، اور دوسرا چاہتا ہے میں سوؤں، تو اس کو آرام پہنچانا میری ڈیوٹی ہے، اور ساتھ میں مجھے پڑھنا ہے تو مجھے اس کے آرام کو میں خلل نہیں ڈالنا، مجھے اپنا کوئی الگ انتظام کرنا چاہیے تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ ڈالوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. تو بہرحال بے ضرر بننا انسان کے لیے، اچھے انسان بننے کے لیے بنیادی شرط ہے، اور وہ انسان اچھا ہو ہی نہیں سکتا جس کی وجہ سے دوسروں کو ضرر پہنچے. حضور نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کوئی انسان دوسروں کو تکلیف پہنچائے، اسلام اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ انسان ضرر جھیلے یا دوسرے کو ضرر پہنچائے، ہرگز نہیں. تو بے ضرر بننا ایک بہت بڑا وقت ہے. ہمارے معاشرے میں ضرر رسانی کے ایسے ایسے طریقے رائج ہیں کہ آدمی دھیان بھی نہیں کرتا اور ضرر پہنچاتا ہے، کبھی کسی فرد کو، کبھی کسی پوری جماعت کو. اندازہ کریں آپ، تمام دکانداروں میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنی دکان کا بہت سارا مال سڑکوں پر لگاتے ہیں، فٹ پاتھ پر، یہ راستہ چلنے والوں کے لیے ضرر ہے. گورنمنٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو، غیر مسلموں کی ہو، پھر غیر مسلم ہمدرد قسم کے ہوں یا ظالم قسم کے، اور مسلمان پسندیدہ ہوں یا ناپسندیدہ. بہرحال انہوں نے سسٹم ایک بنایا کہ صاحب یہ انسانوں کے پیدل چلنے کا راستہ ہے، یہ گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ ہے. جب دکاندار اپنے سامان لے کر کے فٹ پاتھ پر رکھے گا تو فٹ پاتھ سے چلنے والوں کو پھر اس جگہ سے چلنا ہے جہاں گاڑیاں چلنی تھی، تو گاڑیاں چلنے والوں کو پریشانی ہوگی. سڑکوں کا غیر شرعی استعمال ہمارے یہاں ذرا رسانی کا پھیلا ہوا قابل اسلام معاملہ ہے. بچے سڑکوں پر کرکٹ کھیلیں گے چاہے گزرنے والوں کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں گے، ذرا رسانی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے. شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد وہ ٹینٹ لگائیں گے سڑک میں، چاہے محلے والوں کو پریشانی ہو چاہے گاڑی والوں کو پریشانی ہو، وہ ٹینٹ لگا کر بیٹھیں گے وہیں، اور دو دو دن تک اس میں کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے، حتیٰ کہ بازے گاتے بھی رہتے ہیں کہ صاحب ہماری شادی ہے. بھائی آپ کی شادی ہے لیکن سارے محلے والوں کو تو آپ تنگ نہیں کر سکتے، اس کا کیا جواب ہے کہ آپ اپنی شادی کے لیے سارے محلے کو تنگ کریں، یہ ضرور پہنچانا ہے دوسرے کو. اسی سلسلے میں وہ بات بھی ہے جو یہاں بعض حضرات کو کڑوی لگتی ہے، کیا کیا جائے، یہ بھی ایک اجوبہ ہے ہمارے لیے کہ بعض حضرات کو وہ کڑوی لگتی ہے. ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگے جی ہم ایک عجیب مصیبت میں پھنس گئے ہیں. کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم مسجد کے پاس میں رہتے ہیں، اور وہاں وہ صبح فجر کے بعد دعائے قنوت صبح شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز تک، پھر فجر کی نماز کے بعد اورا شریف شروع کرتے ہیں، اور آفتاب نکلنے کے بعد تک ڈیڑھ گھنٹے تک ہم اپنے گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ مائک انہوں نے ہمارے کمروں کے پاس لگا ہوا ہے، ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی کوئی اسلام میں ہے؟ ظاہری ہے ضرورت سنی ہے. آپ اگر عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کرنے سے دوسروں والوں کو کیوں سنانا ہے؟ آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کا عبادت یہ ہے تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا تو حق نہیں ہے، تو یہ ضرورت سنی ہے. جب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی تلاوت کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتے، تو وہ اسلام اس کی اجازت کیسے دے گا کہ صاحب آپ وظیفہ پڑھیں، آپ اپنی اوراق پڑھیں، اپنا وظیفہ پورا اور سارے محلے کو پریشان کر کے رکھ دیں. اسی بنا پر وہ یہاں سب گزاریاں راتوں کو ہوا کرتی ہیں اور سارا محلہ گونجتا رہتا ہے. سنانا کن کو ہے؟ سنانا مسجد کے اندر کے لوگوں کو، اور محل چل رہا ہے پورے محلے میں اور پورا محلہ گونجتا رہتا ہے. اس کے نتیجے میں گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ساتھ میں وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ صاحب لوگ کہیں گے یہ ہے یہ ہم رات کی عبادت کر رہے تھے یہ ہم کو رکا رہے ہیں، حالانکہ عبادت سے روکنا نہیں ہے، اس آواز سے روکنا ہے. تو ذرا رسانی کرنے کو بچائیے. ذرا رسانی کی ایسی عجیب عجیب قسمیں ہیں، اللہ اکبر. ہاں ہے بخاری شریف حدیث کی سب سے اونچی کتاب ہے، تو بخاری شریف میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے ظلم کی قسمیں. انہوں نے ایسی ایسی باتیں وہاں ظلم میں دکھا دی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو آدمی اگر بیٹھ کر کے مثلاً پھل کھا رہے ہیں، ایک نے دو پیس اٹھائے اور دوسرا ایک ایک پیس اٹھا رہا ہے، تو اس نے ظلم کیا. پھر اس نے حدیث دکھائی، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا دو پیس ایک ساتھ نہیں اٹھانا کیونکہ انجام میں تم کو ایک پیس زیادہ آ جائے گا. ظاہر ہے وہاں کھانے پینے کی چیزیں کھجوریں تھیں، تو اب کھجوریں کھا رہے ہیں دو آدمی بیٹھ کر کے، فرض کیجیے پلیٹ میں دس دانے ہیں، دو آدمی مل کر کھا رہے ہیں، جو ایک ایک کھانے جب ایک ایک کھائیں گے تو پانچ دانے آئیں گے. اب ایک نے اگر دو پیس اٹھا لیے، اس کے مطلب اس کو چھ آ گئے، اس کو چار آ گئے. تو حدیث میں صاف ہے نہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القران، حضور نے قران سے منع فرما دیا. قران کا مطلب دو چیزیں ایک ساتھ اٹھا کر کے کھانا. پھر ہمارے فقہا وہ تو باغ کی کھال نکالتے ہیں، انہوں نے فوراً بحث شروع کی کہ ایسی چیز جو ایک ایک دانہ کر کے نہیں کھائی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے، مثلاً انگور کے اس کے انار کے دانے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ظاہر ایک ہی دانہ نہیں کھایا جائے گا، وہ تو جب کھائیں گے تو ہاتھ سے اٹھا کر کے کھاتے ہیں، یا یہاں وہ جو چائے کے ساتھ وہ دالیں کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو ایک ہی دانہ کھائی نہیں جاتا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ہونا اگلا سوال کھڑا کیا. خیر ہمارا نقطہ وہ نہیں، ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ذرا رساں بننے سے بچی، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. کہا قرآن کریم نے کیا کہا؟ یہ خبردار کسی کو تانا مت دو، خبردار کسی کا برا نام مت لو. یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ہم اگر دوسرے کے مطابق اپنے ذہن میں بدظنی قائم کر رہے ہیں، شاید یہ لڑکا ایسا ہے، شاید یہ کسی کا پیچھا کر رہا ہے، شاید اس کا کردار صحیح نہیں ہے، ہم نے دو کو اپنے میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہم نے فوراً فیصلہ کر دیا دونوں بد کردار ہیں، یہ جو ہم نے اپنے دل میں برا خیال قائم کیا حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس کو بھی اسلام نے کہا یہ گویا تم نے ان کو نقصان پہنچایا، ضرر پہنچایا ان کو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، یہ غیبت کرنا دراصل دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے چاہے اسے پتا چلے یا نہ چلے. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو الزام مت لگاؤ، یہ دراصل دوسرے کو ضرر پہنچانا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، دوسرے کو ایسے لقب سے مت پورا پکارو جس سے اس کو ذہنی تکلیف ہو. مثلا ایک آدمی کی تان میں تھوڑی سی کوئی خرابی ہے، اب ہم دوسرے سے تعارف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ جو فلاں لڑکا ہے وہ کہتا کون تھا، سوچنا سو لوں گے ہو. یہ جو جملہ ہم نے بولا ہم نے اس کو نہیں معلوم ہے یہ ہم نے ظلم کیا، کیونکہ جب وہ سنے گا تو اس کو ذہنی تکلیف ہوگی، حالانکہ ہے وہ واقعہ ایسا، لیکن ہم کے ہمارے جملے کی وجہ سے اس کو ذہنی تکلیف ہو جائے گی. یہ جو ذہنی تکلیف ہے یہ ظلم ہے، ضرر ہم نے پہنچایا. کس چیز کا ضرر؟ صرف جسمانی ضرر نہیں ہے، ضرر ذہنی ضرر بھی ہے. اس کو کہہ رہے ہیں ذہنی تارچر، یہ تو اصطلاح عام بولی جاتی ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے زمانے میں بات ارشاد فرمائی تھی. آپ اندازہ کریں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے، اس کا نام ہے اکرمہ. اکرمہ ہے ابو جہل کا بیٹا. ابو جہل کے مظالم سب کو معلوم تھے، صورتحال بدل چکی تھی. اب اکرمہ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کر لے، ورنہ تباہ حال ہو گیا تھا وہ. بہرحال جان کے ڈر کے ساتھ ساتھ وہ حضور کے پاس پہنچا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید وہاں جاتے ہی میرے لیے قتل کا فیصلہ ہو جائے گا. ویسے ہو چکا تھا اس سے پہلے فیصلہ، لیکن وہ فرار ہو گیا تھا. تو اب وہ ڈرتے ڈرتے حضور کے پاس جب پہنچا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی صحابہ سے کہا، دیکھو تھوڑی دیر کے بعد اکرمہ آنے والا ہے. اس کو برا بلا کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے، اس کے باپ کو بھی آپ لوگ برا بلا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے باپ کو آپ لوگ برا بلا کہیں گے اس کو تکلیف پہنچائے گی. مثلا فرض کیجیے ایک آدمی ہے، اس کا باپ کسی غلطی کا شکار تھا اور وہ خود بھی کہتا ہے میرے باپ کے اندر یہ کمی تھی، یہ خامی تھی. وہ خود تسلیم کرتا ہے، ہاں اس کے اندر یہ خامی تھی، یہ کمی تھی، اب بلکہ خدا مغفرت، اب وہ مر چکے ہیں، لیکن تسلیم کرتا ہے. لیکن دوسرا آدمی جب تانا دے کر کے ہم کو کہے گا تمہارا باپ ایسا تھا تو ہم کو ذہنی تکلیف پہنچے گی. یہ تانا دینا اس لیے اسلام نے حرام کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی خامی ہو اور اب وہ خامی چھوڑ چکا ہے اور اب وہ خامی ہمارے اندر نہیں ہے، تو آگے کسی اختلاف کے موقع پر آپس میں انبن ہو گئی اور ایک آدمی ہم کو تانا دیتا ہے تم وہی تھے جو فلاں کام کیا کرتے تھے، تو وہاں اسلام کہتا ہے یہ فاسق ہو گیا جس نے پچھلے اس گناہ کا اس کو تانا دے دیا ہے. پچھلے اس جرم، جس جرم کو یہ چھوڑ چکا ہے، اس جرم کا تانا دینے سے آدمی، یہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے جو کہہ رہا ہے. وہ کہے گا میں تو صحیح کہہ رہا ہوں. قرآن کریم میں اس کو اشاروں میں بتایا گیا، تم کسی انسان کو کہتا ہے بے دین انسان، تو فوراً سوچنا ابھی بارہ تم تو خود پہلے بے دین تھے. کذلک کنتم من قبل، تم تو خود ایسے ہی تھے پہلے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم کو اگر دینداری عطا کیا تو دوسروں کو تانا کیوں دے رہے ہو؟ آپ اندازہ کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں کہ جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کا پلان بنا کر کے اسی ارادے سے چلے ہیں اور اپنے جہاں ان کا وہ مکان رہا ہے اس مکان سے اترے ہیں، اور اس وقت مکہ مکرمہ کے تمام مسلمان بیچارے جو چھپے ہوئے تھے وہ لڑ رہے تھے کہ عمر اس ارادے سے آگے نیچے آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بار بار یہ صورتحال ہوتی تھی، وہ ایک پہاڑی پر رہا کرتے تھے، اس پہاڑی سے جس دن ان کو نیچے مارکیٹ میں آنا ہوتا تھا، مارکیٹ میں آپ مان لیں ایسے جیسے دارا سے نیچے آنا ہو، تو جس دن ان کو نیچے مارکیٹ میں آنا ہوتا تھا تو تمام سامان سوچتے تھے آج پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا مصیبت آئے گی، وہ عمر سنا آ جانے والا ہے، یہ ان کا انداز تھا. اور اب آخری دن وہ آئے ہیں یہ فیصلہ کر کے کہ مجھے حضور پر اٹیک کرنا ہے، وہ جا کر ان کو حملہ کرنا ہے، اور وہ کہہ کے آئے تھے کچھ لوگوں کو آپ انتظار کرو ابھی تھوڑی دیر بعد میں اطلاع دوں گا. اور اسی ارادے سے وہ پہنچے ہیں اور اس مقام تک پہنچے ہیں جس مقام میں حضور علیہ السلام تھے. اور راستے میں پھر صورتحال بدل گئی کہ ایک آدمی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا اس کا صفایا ہی کروں گا میں آج. تو لگا اس کا کیا صفایا کرو گے، آپ کی تو بہن ہی مسلمان ہو گئی ہے. کہا یہ تو بہت بڑا حادثہ ہے میرے لیے کہ میں ان کو صفایا کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، مگر میرے گھر میں بھی داخل ہو گئے، وہ میری بہن مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا بہن ہی نہیں، آپ کا بہنوں ہی بھی مسلمان ہو چکا ہے. انہوں نے کہا یہ تو اور زیادہ شاک کی بات ہے. تو اب وہ غصہ جو پہلے ان کے متعلق تھا وہ غصہ ڈبل ہو گیا مگر بہنوں بہنوں ہی کے متعلق. اور پہنچ گئے وہیں، اور پہنچنے کے بعد پھر دروازے سے سن رہے ہیں اندر کیا آوازیں آ رہی ہیں. تو اتفاق یہ ہے کہ اندر قرآن کریم وہ جو صورتیں رات ہی نازل ہوئی تھی، ایک آدمی ان کو یاد کرا رہا تھا، میاں بیوی دونوں کو، دروازے سے انہیں سنی، اس کے بعد کھٹکھٹایا. سہنے بیٹھے تھے بےچارے. خیر صورت حال بعد میں یہ ہو گئی کہ حضرت عمر اندر داخل ہو گئے اور بہت زیادہ مارا، بہن کو لہو لہان کر دیا. وہ کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی، بہن جو بہنوں جو ہے اس کو بھی مارا، وہ جو پڑھا رہا تھا ان کو وہ چھپ گئے تھے کہیں، تو بعد میں وہ بھی باہر نکل کر آ گئے. تو کافی دیر یہ گتم گتا ہوئی اور تھک تھکا کر کے اس کے بعد حضرت عمر نیچے بیٹھے اور ادھر سے دیکھا بہن زخمی بھی ہو گئی ہیں، تھوڑا احساس بھی ہوا. کل ایسا مجھے بھی جگاؤ، یہ ہے کیا تم لوگ جو پڑھتے رہتے ہو، اس میں ہے کیا؟ تو بہن تھوڑی ہوش میں آ گئی تو اس نے کہا بھائی جان آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اسے، آپ پہلے ہاتھ منہ دھونا پڑے گا، بے اس آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. قرآن کا حوصلہ یہ تھا، بہرا اس نے وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ چلے ہیں یہاں سے، اور وہیں پاس میں وہ گھر تھا جس گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپے ہوئے تھے، اور جا کر اس نے کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حسن نے کہا یہ تو عمر آ گئے، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا اعلان کیا؟ کیا انہوں نے کہا اعلان کیا ہے کہ میں حضور کو قتل کروں گے، تو آ گئے دروازے پر. بہرحال یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کے ارادے سے چلے ہیں حضور کے گھر تک پہنچے ہیں, بعد میں وہ مسلمان ہوئے ہیں, مسلمان ہونے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی ہے, تو کبھی نہ کبھی تو کوئی شخص ان کو تانا دے کر کہہ سکتا تھا عمر آپ وہی ہیں نا جو حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, کبھی زندگی میں کسی نے نہیں کہا. یہ ہے وہ فرق. تو اب اگر فرض کیجئے ہمارے کسی دوست, کسی رشتہ دار, کسی ساتھی, کسی پڑوسی کے اندر کوئی خامی تھی اور اب اس نے وہ خامی دور کر دی ہے, اور اب ہم کسی لڑائی کے موقع پر اگر اس سے کہیں گے تو وہی ہے نا آج دکھاتا ہے دینداری, حالانکہ مجھے یاد ہے تم کیا کیا کرتے تھے, یہ بولنا تو تانا زنی ہے, اور تانا زنی اسلام میں حرام کیا گیا. بہرحال میرا نقطہ جو سمجھانے کا وہ یہ بے ضرر بن گئے, ہماری زبان سے کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے, ہمارے رویے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچانا چاہیے, پہنچنا چاہیے. جو اسلام یہ کہتا ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جانوروں کو ضرر پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کو برداشت نہیں کرتے ہیں, تو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کو کہاں برداشت کریں گے اور کہاں اس کی اجازت دے سکتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں ہے, بخاری میں بھی حدیث ہے اور دوسری تمام حدیث کتابوں میں ہے, کہ اگر تم نے کسی انسان پر ظلم کیا اور وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, اس ظلم کے نتیجے میں اگر اس سے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ شانہ مسلمان کی دعا سنے یا نہ سنے اس کی دعا ضرور سن لیتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے. تو حضور نے فرمایا اس مظلوم کی بد دعا سے بچنا, وہ رکنے والی نے چاہے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نیک سے نیک مسلمان کی دعا قبول ہونے نہ ہونے میں ابھی لٹکی ہوئی ہے, لیکن اس مظلوم انسان جو فاسق و فاجر ہے بلکہ کافر ہے اس کی دعا سب سے قبول ہو جائے گی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ کفر و شرک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ حکومتوں کا خاتمہ نہیں کرتا, ظلم کی بنیاد پر خاتمہ کر دیتا ہے. جتنی ظالم قومیں دنیا میں رہی ہیں, ظالم افراد رہے ہیں, ان کا انجام برا ہوا ہے. تو بہرحال اچھا انسان یا اچھا مسلمان بننے کی ایک لازمی شرط یہ ہے بے ضرر بنی ہے. ہماری زبان سے کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے, ہمارے رویے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے. یہ جو اسلام نے کہا ہے دکاندار کو کہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی چیز بیچنا حرام ہے, دکاندار کے پاس آدمی آیا جی مجھے فلاں چیز دینی ہے, کہا ہاں یہ ہے, کتنے کی ہے, اس نے قسم کھائی, قسم کھانے کے بعد کا بالکل اوریجنل ہے حالانکہ تھی وہ ڈپلیکیٹ, اس نے بیچی یہ چیز, تو اسلام نے اس کو حرام کیوں قرار دے دیا؟ کہنا اس کو ضرر پہنچایا, اپنے نقصان پہنچایا, اسے تکلیف پہنچائی. اسے اسلام میں کہیں اس کی گنجائش نہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے, بلکہ ذہنی تکلیف پہنچانے تک کی بھی اجازت نہیں ہے. ذہنی تکلیف کی میں مثال بتا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صحابہ کو فرمایا کہ ابو جہل کو برا بڑا نہیں کہنا, کیونکہ اس کو برا بڑا کہنے کے نتیجے میں اکرمہ کو تکلیف ہوگی, وہ جسمانی تکلیف ہونے والی نہیں تھی, وہ تو ذہنی تکلیف تھی. اسی لیے حضور نے فرمایا لا تسبوا الاموات, جو لوگ مر گئے ان کو کبھی برا بڑا مت کہو. کیوں برا بڑا؟ وہ تو جا چکے ہیں, ان کو برا بڑا آپ کہیں گے تو ان کے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوگی. لہذا ہر مرحلے پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں اس وقت اقدام کر رہا ہوں اگر یہ اقدام میرے خلاف ہو جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی یا تکلیف, اگر وہ مجھے اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اقدام مجھے بھی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا. چنانچہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے صحابی کو مخاطب بنا کر کے کہا, فرمایا لم تکن مؤمنن, تم اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے, حتی تحب لی اخیک ما تحب لنفسک, یہاں تک کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ چیز نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے بارے میں نہ پسند. تو میں جب گوارا نہیں کروں گا کہ مجھے کوئی گالی دے تو مجھے تو اسے کوئی گالی نہیں دینا ہے, میں جب گوارا نہیں کروں گا کہ جہاں سے میں گزار رہا ہوں راستے میں کوئی آڑ کھڑی کر دی جائے تو مجھے بھی دوسروں کے حق میں آڑ کھڑی نہیں کرنی. آڑ کھڑی کرنا, دیکھ لیجیے یہاں عمومی مزاج یہ ہے, مکان والوں کو جب مکان تعمیر کرنا ہوگا مٹیریل لائیں گے تو کھڑا کھڑا ڈال لیں گے, گزرنے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی اسی کو پرواہ نہیں, راستہ جام ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں. اسی کے نام پر اسلامی اصولوں کے مطابق جو پارکنگ کا سسٹم ہے اسلام کہتا ہے یہ سمجھو ہمارا قانون ہے, اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اب یہ تو ان کا بنایا ہوا ہے, تو ان کا بنایا ہوا ہے مگر اس کی وجہ سے انسانوں کو راحت ملتی ہے, یہ یوں سمجھو جیسے اسلام کا بنایا ہوا قانون. قرآن کریم میں ایک جگہ حکم ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا, اور اولی الامر کی اطاعت کرنا. یہ اولی الامر سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے نیک دیندار حکمران. سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا حکمران مسلمان ہے ہی نہیں تو جواب آتا ہے وہاں اس کی ایک بات کی تو بات آپ کو ماننی پڑے گی, وہ یہ وہ تمام قوانین جو قوانین وہ انسانوں کی راحت کے لیے بنا رہے ہوں اور وہ اسلام سے ٹکراتے نہ ہوں ان قوانین کی پابندی آپ کو لازم ہے. کیوں؟ وہاں اگر مسلمان حکمران ہوگا وہ بھی یہی بنائے گا. مطلب فرض کیجئے ٹریفک قوانین ہے, یہ ٹریفک قوانین مسلمان حکمران ہوں گے وہ بھی بنائیں گے, غیر مسلم حکمران ہوں گے وہ بھی بنائیں گے, وہ آپ کو یوں بھی ماننے اور یوں بھی ماننے. ایسا کام جس کام کے نتیجے میں پوری قوم کو نفع پہنچے اور نقصان کسی نہ کسی کا نہ ہو اور وہ اسلام کے معارض بھی نہ ہو، وہ کام ماننے لازم ہے۔ سکول کی انتظامیہ، ہمیں اس سے بحث نہیں، یہ مسلمان انتظامیہ ہے یا غیر مسلم، فاسق و فاجر ہیں یا نیک، انہوں نے جو رول بنائے ہیں ان رول کو ماننا ضروری ہے، اور اگر ان کو رول کو نہیں مانیں گے تو افراتفری پیدا ہو جائے گی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے، تو لہٰذا سڑکوں کا غلط استعمال کرنا در حقیقت دوسروں کو ضرر پہنچانا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، کوئی بھی شکل اس کی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد میں جا کر ایک جگہ پر جوتا رکھا، دوسرا آدمی آیا اس جوتے کو اٹھا کر دوسرے الماری میں رکھا اور اس الماری میں اپنا جوتا رکھا، اسلام کہتا تم نے ظلم کیا، کیونکہ اس کو ضرر پہنچا۔ کیا ضرر پہنچا؟ وہ واپس آ کر سوچے گا میرا جوتا یہاں پر تھا، وہ کہاں چلا گیا، شاید کسی نے لے لیا، یہ بدزنی میں مبتلا ہوا۔ کس کے بارے میں؟ یہاں جتنے لوگ تھے ان لوگوں میں سے کسی نے میرا جوتا اٹھایا ہے۔ تو یہ جو ان مسلمانوں کے متعلق اس آدمی کے ذہن میں بدزنی آ گئی، اس کا سبب میں بنا جس نے اس کا جوتا ہٹا کر دوسری جگہ رکھا تھا۔ اب اس کے بعد اس کو بہت دیر لگ گئی ڈھونڈنے میں، یا مایوس بھی ہو گیا۔ یہ جو مایوسی اس پر طاری ہوئی ہے، یہ خود مستقل اس ضرر ہے کہ کسی، یہ ذہنی تارچر کی ایک قسم کہ اسلام کہتا ہے یہ بھی ذہنی تکلیف پہنچانا ہے، ذہنی اذیت رسانی، اس کا سبب بھی آپ بنے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ جوتا اسے ہاتھ ہی نہیں آیا، تب تو واقعتاً ظلم ہو گیا، اور اگر جوتا اسے ہاتھ آ گیا لیکن جتنی دیر اس کو ڈھونڈنے میں اور انتظار کرنے میں لگ گئی، اتنی دیر کی ضرر کا کوئی علاج دنیا میں نہیں، اور یہ ضرر کا اس کا ہو سکتا ہے معاوضہ ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات تو یہاں تک ہیں کہ انسان ان ضرروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے جس میں یہ خود شامل نہیں۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، یہاں بر صغیر میں جو علم حدیث آیا ہے، وہ علم حدیث لائے ہیں شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ مغل دور، اخیر مغل دور میں پیدا ہوئے تھے، اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کے شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر انہیں بچپن میں ہی اپنے والد سے ہی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ مدینہ طیبہ، ان کے والد کی وفات ہو گئی، پھر وہ مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہاں ایک سال رہے، اور ساری حدیثیں وہاں انہیں پڑھی ہیں، اور وہ حدیث لے کر کے یہاں بر صغیر میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں بر صغیر میں قرآن بھی تھا، تفسیر بھی تھی، فقہ بھی تھا، قیرات بھی تھی، تمام اسلامی علوم تھے، لیکن علم حدیث نہیں تھا۔ علم حدیث اگر تھا تو بہت چھوٹے پیمانے کا اور محدود تھا۔ تو شاہ ولی اللہ اب وہ ساری کتابیں پڑھ کر کے آئے اور یہاں پھر انہیں پڑھانا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے شاگرد جو انہیں تیار کیے تھے، وہ دو تیار ہوئے تھے، ایک کا نام ہے محمد امین اور دوسرے کا نام تھا عبدالعزیز، اور یہ کشمیریوں کے لیے شرف کی بات بھی ہے اور ساتھ میں افسوس کی بات بھی ہے کہ پہلا شاگرد جو شاہ ولی اللہ کا تیار ہوا تھا وہ کشمیری تھا، اس کا نام تھا مولانا محمد امین کشمیری، یہ شرف کی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ محمد امین کشمیری کہاں چلا گیا، یہ تاریخ دکھاتی نہیں ہے، نہ وہ کشمیر کی تاریخ میں کہیں نظر آتے ہیں اور نہ کہیں باقی کہیں نظر آتے ہیں، وہ کہاں چلے گئے اور کہاں انہیں کام کیا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے علوم کا سب سے زیادہ پختہ حامل یہی محمد امین کشمیری بنا تھا، اور دوسرے شاگرد ان کے تیار ہوئے تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ دلی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کو اپنی کوئی مجبوری پیش کرنی تھی، وہ عورت آئی، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ وہ جب آئی ہے اور آ کر کے بیٹھی ہے تو اس کا وضو ٹوٹا ہے، وہ بھی عورت کے ساتھ، یہ بھی عجیب ہے۔ حدیث میں ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کو زور سے ہوا خارج ہوتی ہے تو تم لوگ ہنستے ہو، صحابہ نے کہا جی، حضور نے فرمایا تم میں سے کون سا شخص ہے جس کو یہ بات پیش نہیں آتی ہے، تو کس طرح دوسرے کو ہنستے ہو؟ یہ جو ہنسنا ہے یہ دوسرے کو ضرور پہنچانا ہے، تو کہا اس کی آپ نے تنبیہ کر دی کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے کو شرمندہ کرنا ہے، تو دوسرے کو شرمندہ کرنا بھی ضرور پہنچانا ہے، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ خیر، اس عورت کو جب وضو ٹوٹ گیا اور آواز کے ساتھ ٹوٹا تو اس کا بیچارے کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کو پسینہ آنے لگا، شرمندگی ہے، اور شرمندگی وہ بھی ایک طرف سے مستور خاتون، اور خاتون کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عظیم شخص کے سامنے ہے، اور وہ بھی اس بات کو عام طور پر شرم کی بات سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ پریشان تھی، پسینہ آ رہا۔ شاہ عبدالعزیز کہنے کا خدا یہ اس پر شرمندہ ہے، مگر میں اس کی شرمندگی کیسے دور کروں؟ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں، گھبراؤ مت، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں، لیکن چونکہ دل میں طلب صادق تھی، کوئی حل نکلنا چاہیے، تو اچانک ان کے ذہن میں حل آ گیا اس کا۔ انہوں نے کہا بڑھیا کیسے آنا ہوا، محترمہ کیسے آنا ہوا؟ وہ بیچاری بول ہی نہیں پا رہی، انہوں نے ذرا ڈانٹ کر کہا جلدی کہو کیسے آنا ہوا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جی مجھے فلاں ضرورت کے لیے آئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ذرا نزدیک آ کر زور سے کہو، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھ گئی، جی میں فلاں، بھائی مجھے سنائی نہیں دے رہا، ذرا زور سے کہو نا۔ تو بڑھیا کو فوراً خیال آ گیا، وہ جو مجھے ہوا خارج ہوئی ہے وہ اس نے سنی نہیں ہے، اس کا موڈ گرم ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد تو کھٹاکھٹ اس نے اپنی بات سنانی شروع کی. بہرحال مطمئن ہیں کہ صاحب میں بچ گئی ہوں, مجھے جو ایسی شرمندگی کی بات پیش آ گئی تھی وہ انہوں نے سنی نہیں ہے, تو گیا میرے شرم کی بات کوئی نہیں ہے, اور وہ ساری باتیں اپنے سنا کر کے جواب لے کر چلی گئی. اور واپس جانے کے بعد وہ باہر کہتی ہے یہ تو بےچارا بہرا ہو گیا ہے, افسوس ہے. باہر اسے بھنگن مل گئی, بھنگن یہاں نہیں جانتے ہیں لوگ, ان علاقوں میں غیر مسلموں کی ایک قسم ہے بھنگی, جن کو اچھوت کہتے ہیں یا ہریجن کہتے ہیں, ان کی عورتیں ان کو بھنگنیں کہتے ہیں, تو وہ گھروں میں صفائی کرنے کے لیے آیا کرتی ہیں. تو بھنگن مل گئی, یہ بڑھیا عورت اسے بھنگن سے کہتی ہے, انہوں نے پوچھا بی بی جی کہاں گئی تھی, کہا بڑے حضرت کے پاس, مگر بڑے بڑا دکھ ہوا وہ تو بہرے ہو گئے ہیں. بھنگن نے کہا نہیں, جس نے کہا آپ کو بہرے ہو گئے وہ تو ٹھیک ہے. اس کو شک پڑ گیا پھر کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے وہ میری غلطی سن لی تھی اور بعد میں جان بوجھ کر انہوں نے اپنے آپ کو کوچ کیا میں بہرا ہوں. تو سوچنے پڑ گئی, تو بھنگن کہتے اچھا ٹھوک رکھ رہی ہے, میں معلوم کر کے آتی. آ گئی اندر بھنگن, کل گئی آپ ٹھیک ہیں, ہاں ٹھیک ہے, آپ کے کاموں میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. شاہد رضی فوراً سمجھ گئے کہ شاید ان دونوں عورتوں کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے نتیجے میں بہرا میں پوچھ رہے ہیں. اب اگر میں کہوں گا میں بہرا ہو گیا ہوں تو جھوٹ, اگر کہوں گا میں بہرا نہیں ہوں میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو اس کی پریشانی بڑھ جائے گی. اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاہد رضی نے کہا بھائی بڑھاپا ہے, بڑھاپے میں کبھی کسی کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں, کسی کے کان کمزور ہوتے ہیں, کسی کے دانت گرتے ہیں, کسی کا کچھ ہوتا ہے, ہوتا ہے, اس میں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور بتاؤ تمہیں اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی ہو تو وہ کرو, اس میں اس بارے میں نہیں پڑنا چاہیے. کہا لگا جی ٹھیک ہے, زیادہ وہ بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو وہاں جا کر کہتے ہیں ویسے انہوں نے تو کہا نہیں کچھ اپنے بارے میں, لیکن لگتا ہے کچھ نہ کچھ شاید ہوا ہوگا. تو بڑھیا بچ گئی اور چلی گئی. اس کے بعد یہ بڑھیا چلی گئی واپس. کچھ عرصے کے بعد یہ جہاں نام آتا رہتا ہے, آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے, پڑھا بھی ہوگا, اور یہاں تشریف لائے ہیں, وہ مولانا محمد کلیم صدیقی. یہ مولانا محمد کلیم صدیقی جس قصبے میں اس وقت کام کرتے ہیں اس قصبے کا نام ہے پھلت. اسی پھلت کا وہ شخص تھا جو شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے, اس کا نام تھا محمد آصف فلتی. شاہ عبدالعزیز کی وفات ہو گئی, مولانا محمد آصف فلتی نے شاہ عبدالعزیز کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ سنا کہتا خطرناک معاملہ ہوتا ہے وہاں. کہا لگا بھائی معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے, مگر میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا, آپ ہیں کہاں؟ کہا لگا تم کو دکھتا نہیں ہے, چاروں طرف باغ ہے, یہی تو ہے جنت. انہوں نے کہا جی کیا معاملہ ہوا؟ کہا لگا معاف کر دیا گیا, مغفرت ہو گئی ہے. کس عمل پر؟ کہا لگا ایک دن میں جان بوجھ کر بہرا بن گیا تھا بڑھیا کے لیے, تو اسی پر خدا نے کہا جاؤ تمہارے. یہ ہے اسلامی داری بات. تو ہم گویا کسی کے لیے ضرر کا ذریعہ نہ بنے, اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے. آپ کے بہت سارے سوالات پچھلے جمعوں کے باتیں ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا آنا کم ہو گیا, ان چند سوالوں کو میں پہلے عرض کیے دیتا ہوں. ایک سوال آپ حضرات کا تھا, شادی کے موقع پر مرد لوگ بھی سونے کی انگوٹھی یا سونے کی چین پہنتے ہیں, کیا اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلام میں مرد کو سونا بطور زیور کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ خود حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پہلے پہنی تھی, اور جو ہی سونے کی انگوٹھی حضور نے پہنی تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا تمام لوگ سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی نکال دی اور فرمایا اس کے بعد اس کو اللہ نے اپنے بندوں مردوں کے لیے حرام کر دیا. اور کچھ دنوں بعد ایک صاحب مصافحہ کرنے کے لیے آئے, تو آپ نے مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی انگوٹھی نکالی اور باہر پھینک دی. اور باہر پھینکنے کے بعد پھر کئی صحابہ دیکھتے رہے یہ جا کر کے اس انگوٹھی کو اٹھایا گیا, لیکن انہیں اٹھایا نہیں. لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا جس چیز کو حضور نے پھینکا میں اس کو اٹھا نہیں سکتا ہوں. کہا بھائی حضور نے پھینکا ہے اس کو اس لیے کہ آپ بطور زیور کے استعمال نہ کریں, رکھنے سے بڑا منع کیا ہے. کہا لگا میں رکھنے کے لیے بھی نہیں اٹھاؤں گا, پہننے کے لیے بھی نہیں اٹھاؤں گا. تو بہرحال سونا مرد کے لیے حرام ہے, اس لیے شادی کے موقع پر ہوں یا شادی کے علاوہ کے موقع پر مردوں کو نہ چین استعمال کرنے کی اجازت, اور نہ رنگ استعمال کرنے کی, اور نہ انگوٹھی پہننے کی. نکاح کے لیے وکیل بننا اور گواہ رہنا سب سے پہلے کس کو حق ہے؟ نکاح میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکے کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنا نکاح قبول کرنے کے لیے خود جاؤں گا, میں اپنی طرف سے وکیل نہیں بھیجوں گا. ہمارے سوسائٹی میں یہ جو رواج ہے کیا کہ سب تھوڑے دیر کے بعد دلہا کو جانا ہے, ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نکاح پڑھنے کے لیے جانے کو تیار نہیں. تو جس بیس پر بیوی کو لینے جانا ہے اس نکاح کو قبول کرنے کے لیے خود جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں بھی مزاج بن گیا, کہہ رہا نکاح پڑھنے کا تو سوچ رکھے ہیں آج سے بڑے بڑے پانچ ہفتے کا مہاراج ہے, تو پھر کیا مہاراجہ کرنے جائے گا؟ وہ تو خود جانا چاہیے نکاح قبول کرنے کے لیے. آپ کی موجودگی میں آپ کا نکاح پڑھا جائے, آپ کی موجودگی میں آپ کا خطبہ پڑھا جائے, آپ کی موجودگی میں آپ سے کہا جائے کہ فلاں لڑکی آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے, اتنے مہر کے بدلے میں آپ قبول کریں, آپ ہمیں ضرور سے کہیں گے میں نے اپنی بیوی قبول کی. ہاں ایک صورت ایسی ہے جہاں اس کی مجبوری ہے, ایک لڑکا جو ہے وہ دوسرے کسی ملک میں ہے, وہاں سے وہ بےچارا نکاح کی مجلس میں نہیں آ سکتا, وہ بنایا اپنی طرف سے وکیل. لیکن یہاں شہر میں لڑکا موجود ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ دلہا بن کر کے جائے گا, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نکاح اس سے پہلے پڑھنے کے بجائے اسی کہہ رہے ہیں یہ مکلا موٹے پاپشو, باقی اہم کام جو ہے وہ بعد میں کرنے ہیں, یہ غیر اہم پہلے کر دو. مزاج یہی ہے یہاں کا, کہہ رہے گا صاحب نکاح وکاح سنو بہن سی سب دے پپش باقی اہم کام. اب تو اہم کام کیا ہے, وہ رسموں کے مطابق جانا ہے, تو نکاح کی مجلس تو بڑی سے بڑی ہو. اچھا ادھر سے کیا کرنے ہیں, نکاح کی مجلس میں دو بوڑھے وہاں سے آئیں گے, دو تین بوڑھے یہاں سے رکھیں گے, باقی ساری شادی جو ہے وہ پر رونق چل رہی ہوگی, اندر کونے میں بیٹھ کر کے وہ دو بوڑھے آپس میں نکاح کریں گے ادھر کے ادھر سے, حتیٰ کہ دس آدمی دروازے پر کھڑے ہوں گے چائے اور کمانے لے کر اندر نہیں آئیں گے وہ. بھائی نکاح کی مجلس تو ایسی ہے, سب کو سننا چاہیے کیا نکاح کے موقع پر لڑکے کو کیا ہدایات دی گئی, لڑکی کو کیا ہدایات دی گئی, اس وقت نکاح پڑھنے والے کو کہاں یہ لڑکا ہے آپ عہد کرو اس لڑکی کو ستائیں گے نہیں کہ جی, آپ عہد کرو اس لڑکی کے تمام حقوق پورے کرو گے کہ جی, آپ عہد کرو اس لڑکی کو دیندار بننے میں مددگار بنو گے کہ جی, لڑکی والوں آپ عہد کرو کہ آپ کی بیٹی اس شوہر کی فرما برداری کرے گی کہ جی, آپ عہد کرو کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ شوہر کو تنگ نہیں کرے گی کہ جی, یہ عہد و پیمان کرانا ہوتا ہے, ساری مجلس گواہ رہے گی ان دونوں آپس میں عہد و پیمان کیا, مسافہ کرا آپس میں کہ ہاں ہمارا بیٹا ایسا ہی کرے گا, میں ایسا ہی کروں گا اپنی بیوی کے ساتھ, آپ اس کے ساتھ مسافہ کرو اگریمنٹ کا بیعت کرو, اس کے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہاں ہماری بیٹی آپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ سلوک, یہ ہے نکاح مجلس. اب کہہ دیکھ صاحب وکیل بھیج دو, ہاں لڑکا موجود ہو تو پھر وکیل ہے, پھر لڑکے کو خود جانا چاہیے. اب کیا پھر اگر وکیل بنانا ہی ہے تو سب سے پہلا حق وکیل بننے کا ہے باپ کو, لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی. نمبر دو پر ہے بھائی کو, یہاں باپ بھی شرما جاتا ہے اندر جانے سے, کیسے وکیل بنے, حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے خود وکیل بنے, اور میں فاطمہ کی طرف سے وکیل بن کے کہتا ہوں فاطمہ کے نکاح میں نے حضرت علی کے ساتھ کر دیا. تو جب ہمارا نبی اپنی بیٹی کی طرف سے وکیل بننے کو خوش اور تیار, تو ہمارا باپ کیوں شرما جاتا ہے میں اپنی بیٹی کی طرف سے وکیل نہیں بنوں گا, تو شوق کے ساتھ فرحتوں کے ساتھ کہنا چاہیے میں اپنی بیٹی کی طرف سے وکیل بن کر کے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اور جس وقت سامنے اس دلہا کے سامنے جب اس کا خسر ہوگا تو اس پر کیا کیفیات ہونی چاہیے وہ واضح ہیں, جب دیکھے گا اس کا خسر اس کے سامنے ہے اور وہ اپنے جگر کا ٹکڑا اس کو کہہ رہا ہے کہ صاحب میں آپ کی اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں پیش کر رہا ہوں, اور وہ کہے گا میرے ساروں کو پر آپ کی بیٹی. یہ ہماری اسلامی تہذیبیں تھیں, اور یہ یعنی کہا جا یہاں کشمیر میں بھی رہا ہے کہ صاحب ہم اسلام حالم دیر, کس قدر مہذب لفظ ہے. اردو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, ہمارے بیٹے کو اپنی غلامی کے لیے قبول کیجیے, یعنی ہمارے بیٹے کو داماد بنائیے, مطلب اپنی بیٹی ہم کو دے دو. وہ وہاں سے کہتا تھا میری بیٹی میری ہے ہی نہیں, وہ تو آپ ہی کی ہے, آپ اس کو اپنا لونڈی بنا کر کے لے جائیے, وہ کہتا تھا میرے سر آنکھوں پر. یہ تھی وہ مہذب ترین زبان جو بولی جاتی تھی, کتنے پاکیزہ جذبات اس کے پیچھے رہا کرتے تھے. تو اب یہاں کیا لگا سب لوگ, سب سے پہلا حق جو ہے وہ لڑکے کو خود جانے کا ہے, اس کے بعد باپ کو وکیل بننا چاہیے, باپ نہ ہو تو بھائی کو وکیل بننا چاہیے. شادی کے رخصتی کے فوراً بعد لڑکی والوں کی طرف سے کچھ لوگ لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتے ہیں, اور وہاں نقدی رقم لڑکی کو دیتے ہیں جس کو یہاں کشمیر میں خبر لینا کہتے ہیں. یہ رقم پھر جمع ہو کر لڑکی کے ساتھ اپنی بہو سے لے لیتی ہے, اپنا حق سمجھتی ہے. اس رقم کے بارے میں کیا ہے جواب, یہ ہے کہ ساری رقم جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے, ساتھ لینے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر ساتھ لے رہی ہے یہ رقم تو یہ ناجائز ہوگا اور واپس کرنا ضروری ہوگا. ایک سوال اس میں آیا ہے نوروز کی حقیقت کیا ہے, وہ شاید میں نے عرض کیا تھا, اسلام میں نوروز کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ ایرانی مجوسی تہذیب کا حصہ ہے. وہ مجوسی تہذیب جب ایران میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا, اس وقت وہ جو بادشاہ وہاں کے تھے انہوں نے نئے نئے قسم کے کھیل تیار کیے تھے, نئے نئے قسم کے کھیل لائے تھے اور ان کھیلوں میں مشغول رہتے تھے. شطرنج اصل میں ایرانی کھیل ہے, اسی طرح سے نرد شیر ایک ایرانی کھیل تھا جو بیٹھ کر جیسے وہ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, جیسے وہ لوڈو کھیلتے ہیں, اسی طرح جیسے شطرنج کھیلتے ہیں, تو اسی طرح تو وہ ایرانی موسم بہار کے شروع میں ایک خاص جگہ پر پہنچ کر کے بیٹھ کر شرابیں پیا کرتے تھے, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا جشن نوروز. پھر ایک آگے قدم اور آگے کہتے ہیں یہ نوروز عالم ہے, تو یہ کوئی اسلامی تہذیب اسلامی اسلام اس کا کوئی تصور نہیں ہے. نہ حضرت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین، نہ فقہا، نہ محدثین، نہ ہمارے اولیاء، کہیں کوئی تصور نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اہل تشیع نے اس چیز کو پکڑ کر کے رکھا اور اس کا اپنا مذہبی تہوار بنایا، حالانکہ مذہب کے ساتھ کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بے خبری میں کسی شرابی کے پاس جائیں اور اس شرابی کے منہ سے شراب کی بدبو ہو، کیا یہ گناہ ہے کہ اس آدمی کے لیے جو وہاں پر بے خبری میں بیٹھا ہوا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شرابی کے پاس بیٹھنا تو گناہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیٹھا اس کے پاس کیوں ہے؟ ضرورت کے لیے یا بلا ضرورت؟ اگر بلا ضرورت بیٹھا ہے تو پھر اس شرابی کے پاس بیٹھنے کے برے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، چاہے اس وقت یہ محسوس کرے یا نہ کرے. اس کو عام زبان میں کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ بار بار اٹھتا بیٹھتا رہے گا تو پہلے دن جتنی نفرت اس بات کی ہوگی، جتنا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھا برقرار رہے گا، اس کی نفرت گھٹتی جائے گی. یہاں تک ایک وقت اس کے دل میں آ گیا میں بھی کر کے دیکھوں ہوتا کیا ہے، ساتھ میں خیال آئے گا آج ہی تو کر کے دیکھنا ہے مجھے، ورنہ میں کہاں روز پیوں گا. تو آج پہلا تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، پہلا تجربہ کیا. کچھ دن کے بعد پھر خیال آ گیا آج ایک مرتبہ اور کر کے دیکھتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی مستقل سگریٹ تھوڑی پینی ہے، ایک آج اور تجربہ کر کے دیکھوں گا. اس طرح سے آگے چل کر ابھی سگریٹ نوش بنتا ہے. یہی حال شرابیوں کا بھی ہوتا ہے کہ شرابی کے پاس بیٹھتے رہنے سے اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ آگے چل کر کے شرابی بنیں گے. کیوں نہ تو دنیا میں کوئی شرابی ایسا نہیں مل سکتا ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور وہیں سے شرابی بن گیا، جب تک شرابیوں کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا ہو. تو شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ذریعہ بنتا ہے آدمی کی شرابی بننے کا. اس بنا پر شریعت منع کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو. قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو، ورنہ تمہارے دل ویسے ہو جائیں گے کہ تم بھی دین کا مذاق اڑانے لگو گے. بینک کا جاری کردہ کیلنڈر اور ڈائری وغیرہ استعمال کرنا شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بینک کے جاری کردہ یہ جتنی چیزیں ہیں یقیناً وصول کے رقم سے بنی بھی تیار شدہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اور وہ یہ وہی ہے حضرت نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کوئی آدمی سود سے بچ بھی جائے گا، سود کا بخار اس کے گھر میں پہنچی جائے گا. تو ہم نے اگر فرق کیجئے، سود ابھی تک کھایا نہیں، مگر سود کی ڈائری اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہ سود کا بخار ہی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ سود کا کیلنڈر اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ وہی چیز ہے جو ہم اب کیا کہتے ہیں جی کشمیر کے یہاں کے جو ہیں وہ چھٹیوں کے دن معلوم ہو جاتے ہیں اس سے، اور کیا کیا معلوم ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، چھٹیوں دن معلوم ہوتے ہیں اس سے، اور دوسری جو ضروریات آپ کی اسے پوری ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ بینک یہ چیزیں کس چیز سے تیار کرتا ہے، وہی سود کی رقم سے. بینک دراصل پیسوں کا کاروبار کرتا ہے، آپ سے پیسے لیے، اس کو دیے، اس سے لیے، اس کو دیے، اور اس بیچ کا پیسہ وہ کھڑا کر دیتا ہے. تو بہرحال بینک کی تیار کی ہوئی یہ کوئی چیز استعمال کرنا درست نہیں ہے. دہلی سے سعودی عرب جاتے ہوئے جہاز میں نماز کے اوقات کیا ہوں گے؟ اگر دہلی سے جہاز 10 بجے روانہ ہوگا تو ظہر اثر ہم ہندوستان کے وقت مطابق یا سعودی وقت مطابق پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ جب جہاز میں آپ نماز پڑھیں گے، پہلی بات یہ ہے کہ جب ہندوستان سے سعودیہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو قبلے کا معاملہ یہ ہے کہ جدھر کو جہاز جا رہا ہے ادھر ہی کو نماز پڑھنی ہے، اتنی آسانی قبلے کے بعد میں ہے. اس کے بعد پھر نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ نمازیں نہ ہندوستانی وقت مطابق پڑھنی ہے نہ سعودی عرب کے وقت مطابق، بلکہ نمازیں پڑھنی ہیں فضا کے وقت مطابق جہاں آپ اس وقت ہیں. اچھا، اس کے بعد اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دلی سے چلے ہیں تو کتنے بجے چلے اور جدہ ہم کتنے بجے پہنچیں گے. جدہ ہم فلاں ٹائم پر پہنچیں گے، اس ٹائم میں اگر ظہر کی نماز کا وقت راستے میں آ گیا تو وہاں اگر ہم اتر کر کے ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں گے تو وہاں ظہر کا وقت باقی ہوگا یا نہیں. عام طور پر ظہر کی نماز کا وقت وہاں مل جاتا ہے، اگر 10 بجے یہاں سے چلے تو ظہر کی نماز کا وقت جدہ میں مل جاتا ہے. لہٰذا جدہ پہنچ کر آپ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. مولا شریف کی نشاندہی کس طرح کی جاتی ہے؟ کشمیر میں اس وقت بہت ساری جگہوں پر کشمیر میں جو مولا شریف پائے جاتے ہیں ان کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب کوئی چیز منسوب کی جاتی ہے تو یہ منسوب کسی چیز کو کرنا یہ دوہرے تلوار ہے. اگر وہ چیز واقعتاً حضور کی ہے اور ہم نے معمولی سے شک کی بنیاد پر کہا یہ حضور کی نہیں ہے اور ہم نے نفی کر دی تو پریشانی، کہ حضور کی ذات کی طرف ایک چیز منسوب تھی اور ہم نے اس کی نفی کر دی. اور اگر وہ حضور کی نہیں ہے اور ہم نے محض اپنی محبت کی بنیاد پر کہا یہ حضور کی چیز ہے تو ہم نے حضور کی طرف وہ چیز منسوخ کر دی جو حضور کی تھی نہیں, تو یہ آگے گدھا ہے پیچھے کھائی ہے. اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں, ہارون رشید بغداد میں تھے, ایک وفد آپ کے پاس آیا, کہنے لگے جی آپ یہاں ہیں, آپ نے سنا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا جامع مسجد میں ایک آدمی بہت خوبصورت ٹوکرے کے اندر حضرت نبی علیہ السلام صاحب کے جوتا دکھا رہا ہے کہ حضور کا جوتا ہے, اور کھل کر ٹوٹی پڑ رہی ہے کہ حضور کا جوتا دیکھیں گے کیسا تھا حضور کا جوتا. ہارون رشید نے بہت غور کیا, اور بہت غور کرنے کے بعد پھر چند حضرات سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. اس مشورے کا انہوں نے فیصلہ کیا, اس آدمی کو کہو میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں, میں بھی اس جوتے شریف کی زیارت کروں گا. اس نے کہا جب خلیفہ زیارت کرنا چاہتے ہیں میں وہیں حاضر ہوتا ہوں. تو لے گا آگے وہ اپنا ٹوکرا, اور ٹوکرا آنے کے بعد پھر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. بادشاہ نے اردلے کو حکم دیا, اس نے ٹوکرا اٹھایا بہت احترام کے ساتھ اور لے جا کر خزانے میں رکھا. ہارون رشید نے پوچھا آپ کی خدمت میں کیا پیش کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میری خدمت کیا پیش کرنا ہے, وہ جوتا کہاں لے گئے آپ؟ کہا لگا جوتا آپ کو دوبارہ واپس ملنے والا نہیں ہے, آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا ہے وہ مجھے بتائیے. کہا لگا نہیں مجھے جوتا چاہیے. کہا لگا جوتا آپ کو ملنے والا نہیں ہے, آپ کی خدمت میں بتائیے 1,000 درہم دینے ہیں, 10,000 درہم دینے ہیں, 20,000 درہم دینے ہیں, کیا پیش کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے جوتا چاہیے. کہا جوتا آپ کو نہیں ملے گا. اس نے کہا کیوں نہیں ملے گا؟ کہا میں نے ایک بہت بڑے شر کا دروازہ بند کر دیا ہے, اور ان تمام لوگوں سے پوچھ کر میں نے بند کیا, اگر یہ حضور کا جوتا ہے تو میں نے احترام کی جگہ پر رکھ دیا, اور اگر حضور کا جوتا نہیں تو جھوٹے جوتے کو میں نے اندر بند کر دیا ہے, تم کو اپنی رقم لینی ہے وہ لے کر چلے جاؤ. جتنی چیزیں حضور کی طرف منسوب ہوتی ہیں اگر وہ تاریخی طور پر ثابت ہیں اور ہم سرسری معلومات کی بنیاد پر کہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہو گئی توہین, اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے مگر محض محبت کی بنیاد پر ہم نے کہا جناب حضور کی چیز ہے یہ اور تھی بھی حضور کی, تو یہ جو ہم تعظیم کر رہے ہیں یہ کسی اور کے بال کی تعظیم کر رہے ہیں حضور کے بال کے نام پر, تو ادھر بھی خطرہ اور ادھر بھی خطرہ ہے. اس لیے اس سلسلے میں محتاط رہنا ضروری ہے, اور جب تک وہ تمام تاریخ معلوم نہ ہو کہ یہ مولوی شریف حضور کا تھا یہ کس کے پاس پہنچا, پوری سمجھ ہونی چاہیے یہ مولوی شریف حضور کا کس صحابی کے پاس تھا, اس صحابی کے بعد اگلے کس آدمی کے پاس پہنچا, اس کے بعد آگے کس آدمی کے پاس پہنچا, وہ آدمی قابل اعتماد تھا بھی یا نہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کن, جب پوری سلسلے کی کڑی حضور سے لے کر آج تک پہنچ جائے گی اس کے بعد یہ اس پہ اوکے لگے گا کہ ہاں سب یہ حضور کا بات. اس سے پہلے جلدی سے کچھ کہنا, پھر جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ بات کہتا ہوں حضور ہی کا مولوی شریف ہے, اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے. جی آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ کہ جی ہم جا کر کے اپنی ساری حاجتیں مولوی شریف کے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب یہ شرک ہے, اس کی اجازت نہیں. مولوی شریف کی بات ہی نہیں, اگر آپ علیہ السلام صاحب خود تشریف فرما ہوتے اور حضرت ہم سب کچھ لے کر آئے ہمارے مسئلے حل کر دیجئے, تو حضرت فرمائیں کہ میں تمہاری زندگی کے مسئلے حل کرنے نہیں آیا, میں دین لے کر آیا ہوں, غربت تمہاری ہے غربت کا میں کچھ کہا, تم کو تکلیف ہے میں بھی بیمار رہا ہوں میرے گھر میں بیمار رہے ہیں, جی مجھے بچہ نہیں ہے, حضور فرمائیں گے عائشہ کو بھی بچہ نہیں ہوا تھا وہ بھی رو رہی تھی, میں نے ان سے بھی کہا تھا بچہ خدا دیتا ہے میں نہیں دیتا ہوں. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رو رہی تھی, حضور نے فرمایا کیا بات ہو گئی؟ کہنے کا اولاد, حضور نے فرمایا اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں نہیں دیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا وہ میرے باپ میں دوسری بیوی آ گئی اس کو بچہ ہو گیا مجھے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حضور فرمایا اللہ کا فیصلہ. حمد جی میری بیٹی اتنے عرصے سے شادی 16 سال ہو گئے اس کو بچہ ہی نہیں ہو رہا. جی میں یا غرض یہ کہ ہم جب حضور کے سامنے وہ معاملہ پیش کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے دنیاوی معاملات حل کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے. یہ جو ہم امت کا مزاج بن گیا کہ حضور کو قاضی الحاجات بھی بنائیں اور حلال مشکلات بھی بنائیں مگر ہم آپ کی بات ہم آپ کے اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ ہماری ضروریات پوری کرتے رہیے, اس کام کے لیے حضور تشریف نہیں لائے. تو جب حضور کی ذات اقدس کی کا معاملہ یہ ہے تو مولوی شریف کا معاملہ کہاں اس سے آگے بڑھ جائے گا؟ لہذا یہ جو رویہ ہے کیا کہ صاحب ہم جائیں گے اپنے مسائل حل کرائیں گے روزے مولوی شریف سے, یہ کوئی دین کا معاملہ نہیں ہے. ہاں ایک شخص جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اور محبت کے نتیجے میں آپ سے کہا جائے گا کہ صاحب حضور کے جسم کی ایک چیز اب آپ کو دکھائیں گے اور آپ جا کر کے دیکھتے ہیں اور اس دیکھنے کے نتیجے میں آپ کے محبت رسول کے جذبات میں ابھار آ جاتا ہے, واقعہ جاتا ہے. آپ اندازہ کریں جب یہ بتایا جائے گا کہ صاحب واللہ عالم تاریخ طور پر یہ بات ثابت ہے یا نہیں لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے, ترکی کے میوزیم کے اندر وہ نبی علیہ السلام کا دانت مبارک موجود ہے جو دانت مبارک احد میں شہید ہوا تھا, اور اس جس کمرے میں وہ دانت مبارک موجود ہے 400 سال تک لگاتار اس کمرے میں قرآن پڑھا جاتا رہا, ایک منٹ کے بیچ میں رکا نہیں, پوری ٹیم لگائی گئی تھی. یہ وہی ترکی ہے جہاں آج جلوس نکلتا ہے ہم کو سیکولرزم چاہیے. اسی ترکی میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت چلی ہے، اور وہاں مسلمان حکمرانوں نے 400 سال تک قرآن کی تلاوت رکنے نہیں دی ہے. کئی سو حافظ متعین کر رکھے تھے اور وہ ہر وقت وہاں تلاوت کرتے رہتے تھے اس کمرے کے اندر. اب آپ اگر ہم جا کر اس دانت کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے دل کے جو جذبات ابھر جائیں گے، وہ جذبات جو ہیں اسی کو کہتے ہیں کیفیات محبت. اس کیفیات محبت کی اضافے کے لیے اگر ہم یہ زیارت کرتے ہیں تو بہت اچھا ضرور، لیکن بس اسی تک محدود رہنی چاہیے. تو مولوی شریف کا ہمارا صاحب بنیادی اصولی چیز تو پہلے میں نے عرض کر دی، اور اس کے بعد جب ثابت ہو جائے گا تو اس کا معاملہ یہ ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی مولوی شریف کی زیارت کی ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہے افریقہ میں، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے وہ جو افریقہ میں ہیں انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اس مولوی شریف کی مقدار میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی پچھلے سال جتنا تھا اس سال اس سے تھوڑا بڑھ جاتا. یہ دلیل تو نہیں کہہ سکتے لیکن قرینہ ہے اس بات کا کہ کیا وہ جو حیات ہے اس حیات کے اثرات اس بال کے اندر ابھی تک موجود ہیں. جس شخص نے یہ بات بیان کی ہے وہ اس وقت یہاں کشمیر میں موجود ہیں، جنہوں نے یہ زیارت کی اور انہیں یہ دونوں باتیں مجھے سنائی تھی. فقہ اور اصول فقہ کے موضوع پر مولانا تقی امینی، امین امین سن اصلاحی، شیخ محمد فضلی بک، طاہ جابر الحلوانی اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے تصانیف کس حد تک معتبر ہیں؟ پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، مولانا تقی امینی صاحب کی کتاب فقہ اور اصول فقہ پر نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ فقہ اور اصول فقہ پر ایک تبصرہ ہے. فقہ اور اصول فقہ الگ چیز ہیں، اور مولانا تقی امینی صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں نہ فقہ پر ہیں نہ اصول فقہ پر ہیں. مثلا میں بحث کی ہے اس پر کہ فقہ پر زمانے کے حالات کے اثرات کیا پڑتے ہیں، تو یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے. فقہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لگا صاحب جی شوہر بیمار ہے، بیوی خون دینا چاہتی ہے، بیوی کا خون شوہر کو لگے گا یا نہیں لگے گا، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. فقہ کا مسئلہ ہے کہ جی ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے، وہ مل نہیں رہی ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے کڈنی، خرید سکتے ہیں یا نہیں. دوسرا کہتا ہے جی کڈنی بیچنا درست ہوگا یا نہیں، ٹھیک، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. لیکن زمانے کے اثرات فقہ پر کیا پڑیں گے یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک علمی بحث ہے. تو مولانا تقی امینی صاحب کی کتابیں نہ فقہ کے متعلق ہیں نہ اصول فقہ کے متعلق ہیں، بلکہ دراصل فقہ کی ضمنی مباحث پر ایک عالمانہ گفتگو ہے وہ، اس لیے ہر انسان کے نہ پڑھنے کی ہے نہ سمجھنے کی ہے. اسی طرح سے مولانا امین حسن اصلاحی کی فقہ اور اصول فقہ پر کون سی کتاب ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. میری معلومات میں انہیں نہ فقہ پر کوئی کتاب لکھی ہے نہ اصول فقہ پر کوئی کتاب لکھی ہے. البتہ محمد یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب ہے آسان فقہ، اس کے بارے میں آپ کا سوال نہیں ہے. یہ شیخ محمد خضری بک کی کتاب نہ فقہ کے بارے میں ہے نہ اصول فقہ کے بارے میں، بلکہ وہ تاریخ فقہ کے بارے میں ہے. تو تاریخ فقہ اور چیز ہے، اصول فقہ اور چیز ہے، فقہ الگ چیز ہے. وہ دراصل تاریخ طور پر دکھا رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں فقہ کیسے مرتب ہوا، پھر تابعین کے زمانے میں کیسا. تو علم فقہ کی تاریخ اس میں بیان کی ہے، اسی نفقہ کی ہے، وہ معتبر کتاب ہے ہماری، میری پڑھی ہوئی بھی ہے، عربی میں بھی دیکھی ہے. حضور طاہر جابر حلوانی کی کتاب بھی اصول فقہ کے بارے میں نہیں بلکہ اصول فقہ کا تبصرہ ہے، پڑھی جا سکتی ہے. اور ہمارے استاد نے ان کا ترجمہ کرایا تھا جس وقت طاہر جابر حلوانی صاحب جو اس وقت امریکہ میں ہیں، جب ان کی کتاب کا ترجمہ کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، تو طے کر دیا تھا کہ فلاں فلاں کتاب کا ترجمہ کریں گے، تو ڈاکٹر طاہر صاحب کی کتاب کا ترجمہ بھی کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کوئی کتاب اصول فقہ پر نہیں ہے میرے علم میں نہیں، البتہ ان کے لیکچر ہیں خطبات بہاولپور کے نام سے، اس میں ایک لیکچر ان کا اصول فقہ پر ہے، ایک لیکچر ان کا فقہ پر ہے، اور اس میں بھی فقہ اصول فقہ کی بحثیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دکھایا ہے کہ فقہ کی تدوین کیسے ہوئی اور اصول فقہ کی تدوین کیسے ہوئی، لیکن خود اصول فقہ کیا چیز ہے اس پہ بحث نہیں. شاید میں اس کو اس طرح سے سمجھا سکوں گا کہ ایک تو ہے حدیث کیا چیز ہے، تو حضور نے جو فرمایا وہ حدیث ہے. اب آپ کہتے ہیں سنائیے ہمیں حدیثیں، تو ہم حدیث سناتے ہیں حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ کیا. اور ایک آپ کے کہ سب حدیثیں دنیا میں مرتب کیسے ہوئی، کتابی شکل میں کیسے آ گئی، تو ایک علمی بحث ہے وہ، ہمیں دیکھنا ہوگا حضور کے زمانے میں حدیث کی کیسے جمع ہوئی، پھر صحابہ کے زمانے میں کیسے جمع ہوئی، حدیثیں ہیں کیا اس پر بحث نہیں ہے، جمع کیسے ہوئی اس پر بحث ہے. اور اس کے بعد پھر تابعین کے زمانے میں، پھر کتابیں کب لکھی گئی، پھر کتاب لکھنے والوں نے فارمولے کیا رکھے ہیں جن کی بنا پر وہ حدیث کتابوں کو جمع کریں گے، اس کو کہتے ہیں تدوین فقہ یا تدوین حدیث. تو تدوین حدیث الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے، اصول حدیث الگ چیز ہے. اسی طرح سے تدوین فقہ الگ چیز ہے، اصول فقہ الگ چیز ہے، فقہ الگ چیز ہے، قواعد فقہ الگ چیز ہے، مقاصد فقہ الگ چیز ہے، یہ الگ الگ علوم. سیاہ خضاب کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ سیاہ خضاب کے متعلق حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سیاہ خضاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ نہیں فرمائیں گی، ایک حدیث. اسی بنا پر فقہا کا فیصلہ ہے کہ سیاہ خضاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام تو نہیں، حرام کے نزدیک نزدیک ہے. دو آدمیوں کی سیاہ خضاب کرنے کی اجازت ہے، جن میں سے ایک وہ شخص جس کا نکاح ابھی ابھی ہونے والا ہو اور بال اس کے سفید ہو گئے ہوں، اس کو سیاہ خضاب کرنے کی اجازت ہے، ایک. اور اسی قبیل سے دوسرا وہ شخص ہے جس کا ابھی ابھی نکاح ہوا ہو اور رخصتی بھی ہو گئی ہو, تو کچھ دنوں تک جب تک یہ دلہا میاں دلہا میاں رہے گا تب تک اس کو سیاہ سجاو کرنے کی اجازت ہے. کچھ دنوں تک تو عورت دلہن رہتی ہے, کچھ دنوں تک لڑکا بھی دلہا رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہ دلہا اور دلہن کا وہ جو نقاب اتر جائے گا تو اس کے بعد پھر ختم. ایک شخص اور بھی ہے جس کو سیاہ سجاو کرنے کی اجازت ہے, عام حالت میں سیاہ سجاو کرنا جائز نہیں ہوگا. بسوں میں ایمانی اعتبار سے بہت نقصان ہوتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ جواب, واقعتا یہ اہم ترین سوال ہے کہ بسوں میں میٹاڈور وغیرہ وغیرہ میں جہاں ہماری مائیں جہاں ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں جیسی لڑکیاں بیٹھی ہیں اور وہ فیشنوں کے ساتھ اور خوب وہاں, پہلی بات جس وقت بس میں چڑھنے کا ارادہ کریں تو اپنے آپ کو مخاطب بنا کر کے, آپ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو گناہ سے سابقہ پیش آ سکتا ہے, اگر آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے آپ لیٹرن میں جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ چاہیں گے تو چھینٹیں بھی آ جائیں گی, آپ چاہیں گے تو گندے واپس آ جائیں گے, اور آپ چاہیں گے تو صاف شفاف واپس آ سکتے ہیں. اپنے آپ کو کہیے, ساتھ میں یہ کہیے اندر جا کر کے تم جتنے گناہ کرو گے ان گناہوں کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اتر جائیں گے تو آپ خالی ہوں گے, تو جتنی چیزوں سے آپ لذت اٹھا رہے ہوں گے وہ لذت بے معنی ہے, یہ ایسی ہے جیسے آپ نے خواب میں سیب کھائے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو ختم. اور تیسری چیز, اسی وقت ارادہ کر کے جانا ہے کہ اس گاڑی کے اندر کچھ ایسی ہیں جیسی میری مائیں, کچھ ایسی ہیں جیسی میری بہنیں, کچھ ایسی ہیں جیسی میری بیٹی. اگر میری عمر اس درجے کی ہے کہ وہاں میری بیٹی کی عمر کی لڑکیاں بھی ہوں گی تو ان کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنا ہے, اور اگر ایسی بھی ہوں گی کہ جو میری بہن کی عمر کی ہیں تو اس کو اپنی بہن, اور ایسی بھی ہوں گی جو میری ماں کی عمر کی ہیں تو اپنی ماں کی عمر کی. اور تیسری چیز اپنے دل کو کہنا ہے, ان کو بھی پتا نہیں چلے گا, باقی بس میں بیٹھے دوسرے انسانوں کو بھی پتا نہیں چلے گا تمہارے دل کے اندر کیا برائیاں ہیں, تمہاری آنکھ کیا کر رہی ہے, لیکن جس نے تمہارا دل بنایا وہ بھی دیکھ رہا ہے, جس نے تمہاری آنکھ بنائی وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میری بنائی ہوئی چیز کی تو غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہ اگر برداشت کر رہا ہے تو یہ احسان ہے, اور اگر چاہے گا تو آنکھیں سلو کر سکتا ہے. روز تجربے گزرتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی کی اچانک لائٹ چلی گئی, روز تجربے گزرتے ہیں کہ صاحب ہارٹ اٹیک ہو گیا, روز تجربے گزرتے ہیں کہ صاحب نوجوان لڑکا ہے ہارٹ پیشنٹ ہو گیا, تو میں کل سے ہارٹ پیشنٹ ہو سکتا ہوں اگر میرے دل میں برے جذبات ابھر رہے ہیں. برے جذبات دل میں ابھر رہے ہیں ہارٹ پیشنٹ بن سکتے ہیں, برے خیالات دماغ میں آ رہے ہیں دماغ کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور آنکھیں لائٹیں بھی جا سکتی ہیں. ان جذبات کے ساتھ آپ اوپر جائیں گے, اور جا کر کے پھر جب نیچے اتریں گے, نیچے اترنے کے بعد تھوڑا اپنے آپ کو جائزہ لیجیے, محاسبہ کیجیے, کیا بچ کر آئے ہو یا جرم کر کے آئے ہو؟ اگر بچ کر آئے ہو تو بہت اچھا, مبارک. اپنے آپ کو یہ مبارک کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ تھوڑا ظریف قسم کے آدمی تھے, تو وہ جب کوئی مشکل بحث سمجھاتے تھے پھر کہتے تھے اپنے آپ کو شاباش, بہت مبارک ہے, ایسی بات ان کو کون سمجھا سکتا تھا. لڑکے بیچارے ہنس جاتے تھے, کہا لگا بس تھوڑے سے ہنسانے کے لیے اب اگلی بات مجھے سمجھانی ہے, تو ان کو فریش کر کے پھر اگلی بات سمجھانے کی. بس ٹھیک, اسی طرح سے اپنے آپ کو مبارکباد کیجیے, بہت مبارک ہے گناہ سے بچ کر آئے ہو. اور اگر گناہ سے نہیں بچ پائے تو چلو توبہ کرو, آج پھر گناہ ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس توبہ سے وہ گناہ معاف ہوتا رہے گا. کم سے کم اس حالت میں نہیں پہنچ پائیں گے جس حالت میں انسان چاہتا ہے اور دیکھوں اور دیکھوں. یہ اور دیکھنا جو ہے یہ بعد میں اس دلدل میں ڈبا دیتا ہے. کشمیر کی تاریخ اسلام کے بارے میں مفصل کتاب تجویز فرمائیں. میری معلومات کے مطابق کشمیر کی تاریخ جو اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ معتدل اور قابل اعتماد کتاب لکھنے والے کا نام ہے ڈاکٹر محمد فاروق بخاری. مولانا محمد قاسم شاہ بخاری کے بیٹے کا نام تھا ڈاکٹر محمد فاروق بخاری. بہت معتدل قسم کے مصنف تھے اور بہت قابل اعتماد لکھنے کا انداز تھا ان کا, لیکن اللہ کا فیصلہ تھا, وہ تقریباً بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. میری ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے, اور جہاں ایک لائبریری میں انہوں نے عمر کا ایک بہت سارا حصہ کشمیر کی تاریخ کو سمجھنے میں صرف کیا ہے, تو ان کی دو یا تین کتابیں آپ پڑھیں گے تو کشمیر کی اسلامی تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گی. اس سے زیادہ جب مفصل پڑھنا چاہیں گے تو پھر محمد بن فوق ڈاکٹر اقبال کے دوستوں میں سے تھے, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تاریخ اسلام, پھر وہ پڑھیں. اور اس سے زیادہ مفصل اگر پڑھنا چاہیں گے تو لکھنے والے کا نام ہے پیر غلام حسن خرامی, انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ کشمیر. تاریخ کشمیر انہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ چار جلدوں میں ہے اور فارسی میں کتاب لکھی ہے, اور اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں. تو اس کی ایک جلد جو ہے وہ کشمیر کے میں اسلام کیسے آیا ہے, اور اس سے زیادہ مفصل کتاب اور کوئی نہیں ہے. انگریزی میں پڑھنا چاہیں گے تو انگریزی میں کتاب کا نام ہے, جو ہمارے ہاں عام طور پر قابل اعتماد مانی جاتی ہے, یہاں کشمیر یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے پروفیسر محب الحسن, انہوں نے کتاب لکھی تھی کشمیر انڈر سلاطین, اس کا ترجمہ ہوا ہے اعظم گڑھ سے, اور کشمیر سلاطین کے عہد میں، تو آپ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ملے گی۔ اردو میں وہ کتاب چھپی ہے اعظم گڑھ سے، میں نے بھی بار بار دیکھی ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی اسلامی تاریخ ہے، بس یہ کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت بس میں کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، بلکہ ہاتھ میں قرآن کریم لے کر تلاوت کرنا چاہیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، اجازت ہے۔ بقیہ سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس کے لیے، امید ہے کہ اگلے جمعے کو میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you.